नवा पारा तीसरा चौथा पाव, यहाँ से हमारी तिलावत का आगाज़ हुआ। सूरह अनफाल गनीमत, बदर इस्लामी जिहाद के सिलसिले का पहला गजवा है। उसका इस सूरत के अंदर तज़करा है और गनीमत आई, बहम राय में इख्तलाफ पैदा हुआ, अल्लाह ने रहनुमाई फरमाई, फिर अल्लाह ने कामिल ईमान वालों की खूबियों का ज़िक्र फरमाया कि जिनके दिलों में अल्लाह की खशियत होती है, तिलावत क़ुरान से उनके ईमान में तरक्की होती है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया करते हैं, नमाज का अहतमाम किया करते हैं, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के लिए खर्च किया करते हैं। ये कामिल ईमान वालों की खूबियाँ हैं। फिर इनके ईमान की तस्दीक अल्लाह ने फरमाई कि ये सच्चे ईमान वाले हैं। फिर ग़ज़वा बदर का तस्करा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसा उसका इंतज़ाम फरमाया कि एक छोटी सी जमात अपने से कई गुना बड़ी जमात को शिकस्त देती है। इब्तिदाहन कुछ मुसलमानों को, मुसलमानों ने पसो पेश से काम लिया, निहत्ते हैं, तादाद में थोड़े हैं, दुश्मन बड़ी ताकत में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा हम चाहती यही हैं कि दुनिया हमारी मदद और नुसरत का मुशाहिदा अपनी आँखों से करे कि कैसे छोटी सी जमात हक वाली बातिल के मुकाबले में गालिब आई है। उसी का तस्करा फरमाया और साथ ये फरमाया कि जो कुछ तुमने उन्हें मारा और ज़ख्मी किया, तीर मारे तुमने नहीं, ये हम ही ने मारे हैं। फिर अल्लाह ने अहले ईमान से कहा कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जिस चीज़ की तरफ तुम्हें अल्लाह का नबी बुलाए, जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, उसमें उस हुक्म को पूरा करो, और डरो उस फितने से जो सिर्फ ज़ालिमों पे नहीं आया करता, फिर वो अमूमी तौर पे उसके नताइज होते हैं। अहले ईमान से कहा तुम खयानत न करना, ना खालिक के हक में ना मखलूक के हक में, और हमेशा तकवा इख्तियार करना। इसके बदौलत तुम्हें अल्लाह तुम्हारे सीने में एक रोशनी अता फरमा देगा, जिस रोशनी के बदौलत तुम सुन्नत और बिदत, सही और गलत, हक और बातिल, नेक और बद, अच्छे और बुरे नज़रियात के दरमियान फ़र्क कर लोगे। ये रोशनी तकवे के बदौलत आया करती है। फिर उन मुनाफिक मुशरिकीन का तस्करा जिन्हें मस्जिद हराम के मुजाविर होने पे बड़ा फ़ख्र था। कहा कि ये मस्जिद हराम के मुजाविर नहीं है, बल्कि ये तो मुसल्लत हैं। अल्लाह के घर के हकीकी खादिम वो होते हैं जिनके अंदर तकवा हुआ करता है। उसका तज़करा फरमाया और फिर फरमाया माल गनीमत की तकसीम यूँ होगी कि पाँचवा हिस्सा बैतुल माल का है, बाकी चार खुमस वो मुजाहिदीन में तकसीम होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ग़ज़वा बदर का फिर तज़करा फरमाया, किस तरीके से अल्लाह ने उसकी मंदरकशी फरमाई कि तुम एक किनारे पे, वो दूसरे किनारे पे। अल्लाह ने इसका वादा पहले नहीं फरमाया कि तुम इस मौके पे बहम तुम्हारी आपस में जंग होगी, बल्कि अचानक दोनों जमातों को अल्लाह ने आमने सामने कर दिया, ताकि ऐसा ना हो कि तुम उनकी ताकत देखकर घबराते और वो तुम्हारी ताकत देखकर पीछे हट जाते। अल्लाह ने ये इंतज़ाम किया ताकि आज हक पूरे तौर पे वाज़े हो जाए। फिर अहले ईमान से कहा कि तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, मैदान जिहाद पे ज़िक्र से गाफिल न रहना और आपस में वाम इत्तेफाक रखना, इसलिए कि जब आपस का इख्तिलाफ आता है तो आदमी की हवा निकल जाती है, ताकत ख़त्म हो जाती है। फिर कुफार जब मैदान में आते हैं तो इतराती हुई आते हैं, तकब्बुर के साथ आते हैं। ईमान वालों को तंबी फरमाए कि तुम्हारे अंदर तकब्बुर न हो, आजजी हो। और मैदान के अंदर जब कुफार आ रहे थे तो शैतान इंसानी शक्ल में उनकी हिम्मत बढ़ा रहा था और उन्हें हौसला दे रहा था, लेकिन जब मैदान बदर के अंदर उसने देखा फरिश्तों की ताकत को, تو وہ میدان سے فرار ہوا اور کہنے لگا کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. اور اسی میدان کے اندر اللہ کے فرشتے ان کے گردنوں پہ مارتے, ان کے پشتوں پہ مارتے, اور یوں اللہ رب العزت نے اس مختصر سی جماعت کی مدد اپنے فرشتوں کے ذریعے کی. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اپنے پاس ایسی طاقت رکھو, اور اس زمانے کے اندر جنگ کا سامان گھوڑے ہوا کرتا تھا, فرمایا گھوڑوں کو پالو اور اپنے اندر جنگی سامان کو اکٹھا کرو تاکہ تمہارا ہمیشہ کفار پہ دشمنوں پہ روب باقی رہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام مادی طاقت کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن مسلمان کی اصل طاقت ایمانی اور روحانی ہے. لیکن آج بدقسمتی مسلمان جس طریقے سے مادی طاقت سے خالی ہے, ایسی ایمانی اور روحانی طاقت سے بھی خالی ہے. بجائے اس کے کہ کافر اس سے روب کھاتا, آج مسلمانوں کے حکمران کافروں سے ان پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے, ان کا ایک فون ہی ان کی چوکٹ کو ہلا دیتا ہے. تو اسی کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت اور طاقت ہو تاکہ کفر پہ اس کا روب باقی رہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ میرے انعامات تم پر ہمیشہ رہے ہیں, تمہارے دلوں کو ہم نے آپس میں جوڑ دیا ہے, یہ آپس کی محبت اور الفت ایسی دولت ہے, تم ساری دنیا کا خزانہ بھی اونڈیل چاہتے اور دلوں کے محبت چاہتے تو یہ تم پیدا نہیں کر سکتے. پھر فرمایا جنگ تو وقتی ضرورت ہے, لیکن کفار اگر صلح کے لیے آگے بڑھیں اور اسلام کی اس میں مصلحت ہو تو تم بھی صلح کر لو. پھر اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ تم لوگوں کو خود بھی جہاد کے لیے تیار رہو اور لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کرو. اور پھر اللہ رب العزت نے جب بدر میں پہلے قیدی مسلمانوں کے پاس آئے, 70 کفار بدر میں مارے گئے, 70 گرفتار ہو گئے, اور یہ تاریخ اسلام میں پہلا موقع تھا کافر قیدی ہو کے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ کے مزاج کے مطابق صحابہ کو اکٹھا کیا, رائے لی کیا کیا جائے. مختلف رائے آئیں, کسی نے کہا قتل کر دیا جائے تاکہ کفار پہ روب باقی رہے, کسی نے کہا انہیں فدیہ دے کر آزاد کر دیا جائے, ہو سکتا ہے بعد میں اسلام قبول کر لے, جنہوں نے کہا قتل کر دو وہ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگ جائیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فدیہ دے کر انہیں رہا کر دیا. اللہ کی طرف سے آیت تھی کہ ہماری چاہت یہ تھی کہ انہیں خوب زمین پر انہیں قتل کیا جاتا اور تاکہ کفار پہ روب باقی رہتا. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس معاملے میں حضرت عمر کی رائے ٹھیک تھی, ان کا مشورہ یہی تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. پھر اللہ رب العزت نے جہاد کے بعد مسلمانوں کی دو اعلیٰ خوبیاں ہیں, ہجرت اور نصرت. کچھ مجاہد ہوا کرتے ہیں مسلمانوں میں, اور کچھ مسلمانوں کے اندر جیسے کہیں کہ مہاجر ہوا کرتے ہیں اور کچھ انصار ہوا کرتے ہیں. مسلمانوں کی زندگی کے یہی تین شکلیں ہوا کرتی تھیں, کوئی مہاجر ہوتا, کوئی مجاہد ہوتا, کوئی انصار ہوتا, کوئی مدد کرتا. اسی کا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والے ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کرتے ہیں. اور پھر فرمایا دیکھو نا کافر دنیا میں تمہارے خلاف متحد ہے, والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, کافر تمہارے لیے تمہارے مقابلے میں سب متحد ہیں. دنیا کے اندر کسی کونے پہ ایک کافر مارا جائے ساری دنیا چیختی اور چلاتی ہے, اور دنیا کے اندر مسلمانوں کی گردنیں اڑائی جائیں اور ان کے بچوں اور عورتوں کو ذبح کر دیا جائے, اور آج برما کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن آج مسلمان ایسا سویا ہوا غفلت میں, اس پہ کفر کا ایسا خوف طاری ہے کہ ہر ایک ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے آواز آئی تو دشمن کا میں نشانہ بن جاؤں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر بہم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں, اور مسلمانوں اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم یک جان نہ ہوئے تو یاد رکھو دنیا کے اندر فساد مچ جائے گا. اور آج یہی ہے, مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک نہیں ہیں. مسلمان آپس میں ایک نہیں ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا خون آج دنیا میں سب سے زیادہ سستا ہے. مسلمانوں کا خون دنیا میں سب سے زیادہ سستا ہے. دنیا کے کسی کونے میں ایک کافر مارا جائے ساری دنیا چیخ اٹھتی ہے, ذرائع ابلاغ سے لے کر حکمرانوں تک. اور ادھر چاہے وہ جسے کہیں کہ وزیرستان کا علاقہ ہے, افغانستان کا علاقہ ہے, برما کا علاقہ ہے, سینکڑوں مسلمانوں کو یوں قتل کیا جا رہا ہے, گاجر مولی کی طرح انہیں ذبح کیا جا رہا ہے, لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اس کی وجہ وہی ایک ہی ہے کہ مسلمان آج ایک نہیں ہے. اور مسلمانوں پہلے بھی ایک ہوئے تو وہ ایمان کی بنیاد پر ہوئے. اور میرے عزیزو, آئندہ بھی اگر مسلمان کے ایک ہونے کی شکل ہے تو وہ صرف ایمان ہے, ایمان کی زندگی ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو باپ اور بیٹا ایک نہیں ہے, اگر ایمان نہیں ہے تو دو بھائی ایک نہیں ہے. اور سچ یہ ہے کہ ایمان نہیں تو گھر کے چند افراد بھی ایک نہیں ہے. ماضی کے اندر بھی مسلمان ایک ہوا تھا ایمان کی بنیاد پر, آئندہ بھی مسلمان ایک ہو سکتا ہے صرف ایمان اور دین کی بنیاد پر. اسی کا تذکرہ فرمایا, الا تفعلوہ, کافر متحد ہے, تم اگر ایسا نہ ہوئے تو زمین پہ پھر فساد ہی فساد ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا, جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں اپنا جان مال لگاتے ہیں, ان کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ برات کا تذکرہ ہے, اس کا ایک نام سورہ توبہ ہے. غزوہ تبوک کے موقع پہ چند مخلص صحابہ وہ میدان سے پیچھے رہ گئے, بعد میں اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. ان کا تذکرہ ہے, اسی نسبت سے اس سورت کا نام توبہ بھی ہے. اس سورت کا ایک نام برات بھی ہے, اس لیے کہ اس کے اندر مشرکین کے ساتھ جتنے معاہدے تھے ان معاہدوں سے برات کا اعلان کر دیا, انہیں 4 مہینے کی مہلت دی, اس لیے کہ مشرکین بار بار عہد شکنی کر رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف قدم قدم پہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. پھر مسلمانوں کو اجازت ملی جہاں ملے انہیں قتل کر دو. اور پھر ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ ہاں اگر وہ جھک جائیں اور مان جائیں تو پھر ٹھیک ہے, ان کی جان و مال محفوظ ہو سکتی ہے, لیکن ائمہ کفر کو قتل کرو. اور اللہ رب العزت نے کافروں پر بس اوقات آسمانی عذاب نہیں بھیجتا, بلکہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے اللہ انہیں عذاب دینا چاہتا ہے. یعذبہم اللہ بأیدیکم, اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے انہیں عذاب دینا چاہتا ہے اور انہیں رسوا کرنا چاہتا ہے, تاکہ انہوں نے آج تک جو مسلمان بیٹیوں اور بہنوں پر ظلم کیا ہے, مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو جلن ہے وہ جلن ختم ہو اور مسلمانوں کے دلوں میں ٹھنڈک آئے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کا تذکرہ فرمایا, ان کی نیکی اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے. اور ایمان والوں کا ایک بڑا شعار اور بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرتے ہیں, اور اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں سوائے اللہ کے وہ کسی سے نہیں ڈرتے, سوائے اللہ سے وہ کسی سے نہیں ڈرتے. مشرکین کو اپنی خدمت پر بڑا ناز تھا کہ ہم آنے والے حجاج کے لیے سبیلیں لگاتے ہیں, دودھ کی اور ستو کی اور لسی کی, ہم مجاور ہیں, بیت اللہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا, جو اپنا جان مال لگا کر اللہ کی قرب چاہتے ہیں تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو اللہ کے راستے میں اپنا جان مال لگاتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہیں محبت اولاد سے بھی ہے, جان سے بھی ہے, اور اپنے خاندان سے بھی ہے, کاروبار سے بھی ہے, اہل و عیال سے بھی ہے, لیکن اگر یہ ساری محبتیں اللہ کے حکم سے آگے بڑھ گئیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یہ ساری محبتیں اپنی جگہ پر, یاد رکھنا اللہ کی محبت سب سے بالا تر ہونی چاہیے اور اللہ کا حکم سب سے بالا تر ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کی. پھر اللہ رب العزت نے حنین کا تذکرہ فرمایا, حنین کے موقع میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی, دلوں میں خیال آیا بدر میں ہم 313 تھے اور دشمن شکست پا گیا, یہاں تو اب ہماری تعداد ہزاروں میں ہے, اب تو آسانی سے دشمن سامنے جسے کہ زیر ہو جائے گا, اسے شکست ہو جائے گی. بس یہ خیال آنا تھا کہ مسلمانوں کے قدم میدان سے ڈگمگانے لگے, جگمگانے لگے. پھر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی, کبھی اپنے وسائل اپنی اکثریت پہ اعتماد نہ کرنا, اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد رکھنا. پھر اللہ نے مدد فرمائی اور اہل ایمان سے کہا کہ آج کے بعد مشرک بیت اللہ میں نہیں داخل ہوگا, نجس ہے, گندا ہے, یہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا. اور پھر خیال آیا مسلمانوں کا, جب کفار بیت اللہ اور مسجد حرام نہیں آئیں گے تو معیشت خطرے میں پڑ جائے گی, معیشت خطرے, لین دین کیسا ہوگا. سبحان, جیسے آج بھی مسلمان کے اندر اگر تعلقات کافروں کے ساتھ نہیں رکھیں گے, چاہے وہ ہماری عزتیں لے تب بھی تعلقات رکھنے ہیں, چاہے ہمارا دین لے تب بھی تعلقات رکھنے ہیں, چاہے ہمارے آبرو لوٹے تب بھی ہم نے ان سے تعلقات رکھنے, کیونکہ معیشت کا مسئلہ ہے نا, کاروبار چلانا ہے. تو وہاں بھی خیال آیا کہ کاروبار کا کیا ہوگا, تو اللہ رب العزت نے جواب فرمایا کہ اللہ تمہیں مخلوق سے غنی کر دے گا, اپنے فضل سے تمہاری معیشت کا انتظام کرے گا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر یہودیوں کا غلط نظریہ, نصرانیوں کا غلط نظریہ, یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹے کہتے ہیں, عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. فرمایا یہ ان کے خود ساختہ نظریات ہیں, اس پر ان کے اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر ان کے مذہبی پیشوا جنہوں نے دنیا کے مفادات کے لیے غلط نظر غلط رخ پہ اپنی قوم کو ڈال دیا اور قوم نے انہیں رب کا درجہ دے دیا, اس کی تردید فرمائی. پھر فرمایا اللہ کا دین سر بلند ہو کے رہے گا, چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے اور مشرکوں کو طبیعت پر کتنا ہی گراں گزرے, اللہ دین اسلام کو غالب کر کے رکھے گا. پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی جو مال و دولت کو اکٹھے کر کر کے تجوریاں بھرتے رہتے ہیں اور اس میں اللہ کا اور مخلوق کا حق ادا نہیں کرتے, انہیں تنبیہ فرمائی کہ یہ خیال نہ کرنا ہے تمہارے حق میں بہتر ہے, کل اسی کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں اور اس سے تمہاری پیشانی اور پہلوؤں کو داغا جائے گا اور تمہیں کہا جائے گا ہذا ما کنستم لانفسکم, یہ ہے تمہارا خزانہ جسے تم اکٹھا کیا کرتے تھے, فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب چکھو اپنے اس خزانے کو. پھر اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں. مشرکین اپنے انداز سے مہینوں کے نام تاریخیں بدل دیا کرتے تھے, حلال کو حرام, حرام کو حلال قرار دیا کرتے تھے, انہیں کی مذمت فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فرمایا کیوں نہیں تم اللہ کے دین کے دفاع کے لیے نکلتے اور اپنا جان و مال لگاتے, اور اگر تم نہ نکلے تو اللہ کو تمہاری پرواہ کوئی نہیں, اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا اور وہ خوش نصیب بن کے اللہ کے دین کا دفاع کرے گا. اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے دین کی دفاع کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں. اور پھر اس خاص واقعہ کا تذکرہ فرمایا کہ جب ہجرت کا موقع تھا, حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کا سچا جانسار حضرت صدیق غار میں ساتھ تھے, اتنے میں دشمن غار کے منہ پر پہنچے ہوئے تو حضرت صدیق کا خیال آیا کہیں ایسا نہ کہ دشمن کی نظر پڑ جائے, تو پریشان ہو گئے. تو وہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہماری مدد فرمائیں گے. فرمایا ہم نے ہمیشہ مدد فرمائی اور اہل ایمان سے کہا کچھ بھی حالت ہو, تنگی ہو, خوشحالی ہو, جیسے بھی حالات ہوں, حالات موافق ہوں نہ موافق ہوں, تم اللہ کے دین کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے دین کا دفاع کرو. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر ان منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا اور یہ تبوک سب سے مشکل ترین غزوہ تھا, اس لیے کہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑی سپر طاقت روم اس کا مقابلہ تھا اور مسلمانوں کے لیے مشکلات یوں تھی کہ اس وقت کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور موسم گرم شدید تھا اور سال کا آخر تھا, سارے گھر کی پونجی ختم ہو چکی تھی, سارا گزارا اسی معاش پہ تھا, انہی کھجوروں پہ تھا, وہ پکی ہوئی تھی, گھر میں کچھ بھی نہیں, کھجوریں پکی ہوئی, یہاں کہا جا رہا ہے نکل کھڑے ہو اللہ کے راستے میں. اور پھر دشمن میں کون, اس وقت کی سپر طاقت موجود تھی, اس وقت کی سپر طاقت. فرمایا یہی تو ایمان کا اور منافق کے درمیان امتیاز کا موقع ہے، یہی تو ایمان اور اخلاص کا امتحان ہے۔ وہاں منافقین نے مختلف قسم کے بہانے بنائے اور کہنے لگے اگر ہمارے پاس بھی گنجائش ہوتی ہم بھی نکلتے، مختلف بہانے بنائے کہ رومی عورتیں دیکھ کر ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، ایسے بہانے بنا کر حضور کی خدمت میں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا یہ سب جھوٹے ہیں، یہ نہیں نکلنا چاہتے، اور اگر یہ نکلتے بھی آپ کے ساتھ تو یہ فتنہ برپا کرتے، انہوں نے دشمن کے مقابلے میں کوئی نہیں لڑنا تھا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی عادتیں یہ ہیں، وہ برائی کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں اور لوگوں کو بخل کی تلقین کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کی شان یہ ہے مومن مرد مومن عورت نیکیوں میں ایک دوسرے کے معاون ہوا کرتی ہے، یہ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر صدقات کے مصارف کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو آمادہ کریں اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، جہاد کے لیے آمادہ کریں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس عبداللہ ابن ابی کے پاس ابی کا بیٹا وہ آیا کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ عبداللہ مدینہ کا سب سے بڑا منافق تھا، مدینہ کا سب سے بڑا منافق، ہمیشہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہوتا، آگے آگے ہوتا۔ اس کا انتقال ہو گیا، بیٹا مخلص مسلمان تھا، مخلص مسلمان تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیرے باپ کی بخشش میرے جنازے سے ہو سکتی ہے، میری قمیض سے ہو جاتی، میری قمیض کے کفن سے ہو جاتی ہے تو یہ لے جا۔ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے رسول کس کے لیے آپ جا رہے ہیں، یہ تو وہ بدبخت ہے جس نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں اور ہمیشہ مسلمانوں کو اس نے پریشان کیا ہے۔ ادھر آسمان سے قرآن کی آیتیں آ گئیں اور اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی اگر آپ اس منافق کے لیے معافی مانگے، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی آپ معافی مانگے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آئندہ کے لیے اہل ایمان کو تنبیہ فرما دی کسی منافق کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور کسی منافق کے قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعائے خیر نہیں کرنی، آئندہ ایسا نہیں کرنا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر منافقین کی مذمت فرمائی، مخلص ایمان والوں کی تعریف فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کمزور ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کے راستے میں صرف اس لیے نہیں نکل سکے کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے پاس گھر میں گنجائش نہیں تھی، اور اس امید اس حسرت میں ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگوں کے نہ نکلنے پر کوئی حرج نہیں، حرج تو ان پر ہے جو سب کچھ رکھنے کے بعد بھی اللہ کے دین کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی پکڑ ہے اور ان کے لیے ان پہ حرج ہے، ان پہ وبال ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک۔